بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں ساجد رضوی کا سلام پہنچے۔ ناظرین، زاوی نگاہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہم واقعات اور ان کے پس منظر کا جائزہ ہمارے اس پروگرام کا متمع نظر ہے، چنانچہ ہم آج بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ عالمی حالات و واقعات سے متعلق بعض حقائق آپ تک پہنچا سکیں۔ تو آئیے ملاحظہ کیجیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں شامل موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے، تو سب سے پہلے بانی انقلاب اسلامی کی 25ویں برسی کے موقع پر قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے خطاب پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ بتاتے چلیں کہ برسی کا مرکزی اجتماع تہران کے جنوب میں واقع حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر منعقد ہوا، کہ جس میں 10 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، اور اس موقع پر اعلیٰ ایرانی حکام نیز تہران میں متعین غیر ملکی سفرا بھی موجود تھے، جبکہ دنیا کے مختلف ملکوں کے مسلم اور غیر مسلم دانشور، مفکرین اور مذہبی اسکالرز اور صحافیوں نے خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت کی۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی میں شریک لاکھوں عقیدت مندوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے امام خمینی کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 25ویں برسی کے مرکزی اجتماع میں شریک لاکھوں سوگواروں اور عقیدت مندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج امام خمینی کو ہم سے رخصت ہوئے 25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن ان کے بارے میں جاننے اور سننے کے تعلق سے لوگوں کا اشتیاق نہ صرف کم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام خمینی نے اپنے اعلیٰ افکار و نظریات سے ایک عظیم نظریاتی تحریک کی قیادت کی، جس نے سامراجی اور تسلط پسندانہ نظام کے حصار کو توڑ دیا۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران آج علاقائی سیاست کے میدان میں فیصلہ کن کردار کا حامل ہے اور موزور طاقتوں کے مقابلے میں تنے تنہا ڈٹا ہوا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے بعض علاقوں میں تکفیری گروہوں کی اسلام اور شیعت کے خلاف کارروائیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اصلی دشمن نہیں ہے، بلکہ اصلی دشمن وہ ہے جو ان کو اس قسم کے اقدامات کے لیے اکساتا ہے اور ان کی ہر طرح کی مالی امداد کرتا ہے، اور جب ان گروہوں کے حوصلے پست ہونے لگتے ہیں تو مختلف ذرائع سے ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں مزید فرمایا کہ اگر دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے اسلامی بیداری کو کچل دیا ہے تو یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اسلامی بیداری کو ممکن ہے کسی مرحلے میں کچل دیا جائے، لیکن اس کی جڑوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور اسلامی بیداری روز بروز پھیلتی جائے گی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے مرکزی اجتماع سے جہاں قائد انقلاب اسلامی نے خطاب فرمایا، وہیں ان کے خطاب سے قبل امام خمینی کے پوتے حجت الاسلام سید حسن خمینی نے بھی خطاب کیا۔ سید حسن خمینی نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اعلیٰ مقصد پسماندگی کا خاتمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ امام خمینی پہلے مرحلے میں اسلامی جمہوریہ ایران سے پسماندگی کو دور کرنے، دوسرے مرحلے میں عالم اسلام سے پسماندگی کو ختم کرنے، اور تیسرے مرحلے میں پوری دنیا سے محرومیت اور پسماندگی کے خاتمے کے دائی تھے۔ اس سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کی رات امام خمینی کے حرم میں برسی کی مناسبت سے منعقد کیے گئے پروگرام سے خطاب کیا اور کہا کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا راستہ ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب مشرق و مغرب یہ تصور کر رہے تھے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کی بساط ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی ہے، ایک عظیم فقیہ، ایک عارف مفکر، ایک روشن ضمیر عالم، ایک عظیم سیاستداں اور ایک عظیم دانشور کی حیثیت سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں عوام کی حمایت سے ایک دینی حکومت کی بنیاد ڈالی جو آج تک قائم ہے۔
ناظرین، شام میں صدارتی الیکشن اور اس کے نتائج، شام میں صدارتی انتخابات مغربی میڈیا کے مکمل بائیکاٹ کے ماحول میں انجام پائے، البتہ اس کے علاوہ ان سے کسی اور بات کی توقع بھی نہیں تھی، اس لیے کہ ان کو اس بات کی ہرگز ان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی، کیونکہ صدر بشار اسد کی حکومت انتخابات کے اپنے وعدے پر عمل کر چکی ہے اور مغرب کے لیے اس حوالے سے یہ کام جلتی پر تیل کا کام کیا کہ جسے عوام نے انجام دیا۔ مغرب کے نام نہاد آزاد میڈیا کے منفی پروپیگنڈے اور دہشت گردوں کی جانب سے دھمکی آمیز اقدامات کے باوجود صدارتی انتخابات میں عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مغربی ممالک اور ان کے زیر اثر میڈیا گزشتہ 3 برسوں سے یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ بشار اسد اور شام کا موجودہ نظام لوگوں میں اپنی مقبولیت کھو چکا ہے، لیکن 3 جون کے انتخابات کے دن بیلٹ بکسوں سے جو کچھ باہر آیا وہ اس کے برعکس تھا۔
شام کی حکومت کو ختم کرنے کی مغربی اور علاقے کے بعض ممالک کی مسلسل سازشوں کے باوجود شام کے عوام نے بشار اسد کو دوبارہ صدر بنانے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ شام کے حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج کے مطابق بشار اسد 1,03,19,723 ووٹ لے کر دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں شریک دوسرے دو امیدواروں حسان نوری اور ماہر عبدالحفیظ نے بالترتیب 5,02,79 اور 3,72,301 ووٹ حاصل کیے۔ شام میں 15,08,40,575 افراد کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا، جس میں سے 11 ملین سے زائد شامی باشندوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ شام کے حالیہ انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شام کے خلاف خفیہ اور اعلانیہ سازشوں کے باوجود انتخابات کا کامیاب انعقاد اس بات کی علامت ہے کہ امن و امان کی اس مشکل صورتحال میں انتخابات کا پرامن منعقد ہونا نہ صرف شامی عوام کی بہت بڑی کامیابی ہے بلکہ ان تمام قوتوں کی شکست سے فاش ہے جو سیاسی اور عسکری محاذ بالخصوص دہشت گردوں کی فوجی، سفارتی اور سیاسی لحاظ سے مسلسل حمایت اور مدد کر رہے تھے۔ شامی حکومت کے مخالف ان دہشت گردوں کو گزشتہ کئی ماہ میں نہ صرف فوجی اور سیاسی میدانوں میں بری طرح سے شکست ہوئی ہے بلکہ ان کے داخلی اختلافات نے بھی ان کی اخلاقی حیثیت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کی جانب سے شام کے انتخابات کو نظر انداز کرنے کے باوجود انتخابات کے نتائج اس بات کے غماز ہیں کہ بشار اسد اب بھی شام میں مقبول سیاسی رہنما ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ نے بیروت میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بار پھر بحران شام کے سیاسی حل کی بات کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بحران شام کے اثرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکہ بحران شام کے حل کے لیے ہونے والی کوششوں کی حمایت کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ ایسے عالم میں بحران شام کے سیاسی راہ حل کی بات کر رہے ہیں کہ مسلح گروہوں کو واشنگٹن کی امداد نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ امریکی حکومت نے کھل کر اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں بقول اس کے میانہ رو گروہوں کی فوجی مدد کر رہا ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے بھی حال ہی میں فوجی اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے شامی مخالفین کی مدد بڑھانے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ کی مسلح افواج کی کمیٹی کے سربراہ کارل لوین نے بھی شامی مخالفین کے اراکین کو ٹریننگ دینے اور مسلح کرنے کی اجازت کے لیے قانون بنانے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ امریکہ نے شامی مخالفین کو ٹریننگ دینے اور مسلح کرنے کے ساتھ ہی $27 ملین کی امداد کا بھی اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے شام مخالفین کی حمایت اور امداد میں اضافے کے اعلانات کے باوجود ان کے درمیان اختلافات کی خلیج میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شام مخالفین مسلح گروہوں کے درمیان خونی جھڑپوں میں بھی شدت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں شامی فوج نے ملک کے بیشتر علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ بہرحال صدارتی انتخابات میں شامی عوام نے بھرپور شرکت کر کے بحران شام میں جاری شطرنج کے کھیل میں ایک بار پھر دہشت گردوں کے حامیوں کو مات دے دی ہے۔ شام کے صدارتی انتخابات نے ثابت کر دیا ہے کہ شام کے سلسلے میں امریکہ کی مسلط کردہ اور اعلانیہ پالیسیاں حقیقت پسندی پر مبنی نہیں ہیں، اور بحران شام کے حل کے لیے سیاسی روش کی بات کر کے امریکہ بحران شام کو جمہوری طریقے سے حل کرنے کے حقیقی حامیوں میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتا۔
ناظرین، شام کے انتخابات کے حوالے سے تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب ایک اور موضوع، لندن میں الطاف حسین کی گرفتاری اور پھر ضمانت پر ان کی رہائی اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گئی۔ مبصرین کا خیال ہے کہ منی لانڈرنگ کے الزام اور اس سے قبل پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ان کے پاسپورٹ کو عارضی طور پر روکے جانے کے مسئلے کے پیچھے سیاسی عزائم کارفرما نظر آتے ہیں، اس لیے کہ الطاف حسین 6 مہینے پہلے تو لندن نہیں گئے بلکہ وہ کئی برسوں سے لندن میں خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا اس طرح کے واقعات کا اچانک پیش آنا ایم کیو ایم کی قیادت اور اس کے ہمدردوں کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ رہائی کے بعد الطاف حسین نے جو بیان دیا اس سے بھی اس بات کا عندیہ ملتا ہے کہ ان کی گرفتاری کا مقصد ان پر دباؤ ڈالنا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، معروف پاکستانی تجزیہ کار جناب ارشاد حسین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔
دیکھیے، برطانوی قوانین کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ 12 سکاٹلینڈ یارڈ اور لندن میٹروپولیٹن پولیس کا معاملہ ہے کہ وہ کسی شخص پر جب شک کرتی ہے تو اس کے پاس شک کے حق میں کتنے شواہد ہیں، اور وہ کس وقت اس شک کی بنیاد پر کسی مجرم کو یا کسی ایسے شخص کو جس پر مشتبہ جس کو سمجھتی ہے کب گرفتار کرتی ہے اور کن وجوہات کی بنیاد پر اس کو ضمانت پر رہا کرتی ہے اور کب باقاعدہ اس کا کیس عدالت میں لے کے جاتی ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں الطاف حسین صاحب مشکل کا شکار تو ہیں, لیکن برطانوی پولیس کو اسکینڈل یارڈ کو بہرحال یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ اس کیس کو عدالت میں جا کے پروف بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یا ابھی مزید اس کو شواہد کی ضرورت ہے, شہادتوں کی ضرورت ہے. تو لیکن پاکستان والے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک انٹرسٹ پیدا ہوئی ہے جو الطاف حسین صاحب کے ہمدرد ہیں, خیر خواہ ہیں, انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے اور شو آف پاور بھی کیا ہے. تاہم اس انداز میں وہ شو آف پاور ہوا ہے تنظیمی کمیٹی اور رابطہ کمیٹی کے درمیان اختلافات اس وقت سامنے آئے جب ایک گروپ کی خواہش تھی کہ یہاں احتجاج پرم کیا جائے اور کوئی لا اینڈ سچویشن پیدا نہیں کی جائے, لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ اس وقت معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا رہا, زبردستی دکانیں بند کرتا رہا, فائرنگ بھی ہوتی رہی. تو اندرونی تضادات جو ہیں وہ اس جو 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کی گرفتاری ہے اس میں کھل کر سامنے آئے ہیں.
ناظرین, ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی لندن میں گرفتاری اور رہائی پر تبصرہ کر رہے تھے ارشاد عارف. اور اب ایک اور موضوع, دوغلاپن اور دوہرے معیارات, دھوکہ دہی اور فریب امریکیوں کی ذات میں شامل ہے, اور حالات و واقعات پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے والا ایک عام انسان امریکہ کی ان خصلتوں سے بآسانی واقف ہو جاتا ہے. پوری دنیا پر طالبان اور القاعدہ کو مسلط کرنے اور ان کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرنے اور پھر 9/11 کے مشکوک واقعات کے بعد ساری دنیا میں ان کا ہوا کھڑا کر دیا گیا. بعد ازاں افغانستان اور عراق پر قبضہ کر کے ان دونوں ملکوں کو امریکہ نے اپنی فوجی چھاؤنی بنا لیا, اور پھر طالبان اور القاعدہ کے لیے بگرام خوص اور گرفتار اور گوانتا ناموں میں, اور عراقیوں کے لیے ابو غریب میں قرون وسطی کی طرز پر اظہار رسانی کے مراکز قائم کیے گئے. 9 سال کی روپوشی کے بعد ہالی ووڈ کی طرز پر ایک کاروائی کر کے اسلام آباد کے نزدیک ایبٹ آباد سے القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو برآمد کیا گیا اور پھر اس کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا. لیکن اب یہی امریکہ صرف اپنے ایک سپاہی کے بدلے ان لوگوں کو کہ جنہیں انتہائی خطرناک دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا ہے, قطر کی وساست سے طالبان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
افغانستان کی حکومت نے طالبان کے 5 قیدیوں کے بدلے ایک امریکی فوجی کو رہا کرانے کے امریکہ کے اقدام پر کڑی نکتہ چینی کی ہے. افغان وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے قیدیوں کے اس تبادلے کو عالمی قوانین کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے شہریوں کو تیسرے ملک منتقل کر کے قید نہیں کر سکتا. ایک امریکی فوجی کے عوض 5 طالبان قیدیوں کی رہائی پر افغانستان اور امریکہ کے بعض رہنماؤں اور سیاسی حلقوں نے بھی کڑی نکتہ چینی کی ہے. جن 5 طالبان قیدیوں کو امریکہ نے رہا کیا ہے وہ 2002 سے گوانتانامو جیل میں قید تھے. انہیں امریکہ نے نہایت ہی خطرناک عناصر قرار دیا تھا, لہذا امریکہ کی جانب سے انہیں رہا کرنا واشنگٹن کے دہشت گردی مخالف پالیسی اور بیانات پر سوالیہ نشان ہے. افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے بھی امریکہ اور طالبان کے خفیہ معاہدے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور امریکہ پر افغانستان میں قیام امن کے عمل کی حمایت نہ کرنے کا الزام لگایا ہے. گوانتانامو سے رہا ہونے کے بعد یہ 5 طالبان رہنما خفیہ طریقے سے اب قطر پہنچا دیے گئے ہیں. ان 5 طالبانی رہنماؤں کو سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ افغان صدر یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کا یہ خفیہ معاہدہ بڑی آسانی کے ساتھ طے ہو گیا, لیکن افغانستان میں قیام امن کا عمل کس بنا پر طرح طرح کی رکاوٹوں کا شکار ہے اور اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو رہی. مغربی سیاسی حلقوں کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان اس خفیہ ڈیل سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ افغانستان میں قیام امن کا عمل تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے, لیکن طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کی خفیہ ڈیل سے افغانستان کے امن کے عمل میں کوئی مدد نہیں ملے گی کیونکہ طالبان کو امریکہ پر اعتماد نہیں ہے. افغانستان کے صدر اس بات پر تشویش میں مبتلا ہیں کہ کہیں کابل کی اطلاع کے بغیر طالبان اور امریکہ کے درمیان مزید خفیہ معاہدے نہ ہو جائیں جو افغانستان کے قومی اقتدار اعلیٰ اور اس کی خود مختاری کے منافی ہوں. امریکہ کے اس اقدام پر ہر طرف سے تنقیدوں کے سامنے آنے کے بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ امریکہ نے صحیح قدم اٹھایا ہے کیونکہ امریکہ ہرگز اپنے فوجیوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. ادھر افغانستان کے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ امریکہ دہشت گردی سے ایک ہتھکنڈے کے طور پر استفادہ کر رہا ہے اور اس طرح اپنے مضموم مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور افغانستان کی خود مختاری اور قومی اقتدار اعلیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے طالبان کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ناظرین، اور اب ہمارے پروگرام کا آخری موضوع، جی ہاں، فلسطین میں قومی آشتی پر مبنی حکومت کی تشکیل اور اس کے مقاصد اور اہداف۔ البتہ یہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ جو عالمی میڈیا اور علاقائی ذرائع ابلاغ کی نظروں سے اس وجہ سے پنہا رہا کہ ایک تو شام میں انتخابات کا مسئلہ درپیش تھا اور اس کے ساتھ ہی مصر میں بھی انتخابات ہوئے کہ جسے زیادہ کوریج دی گئی، اور اسی وجہ سے یہ موضوع تقریباً میڈیا سے جو ہے وہ غائب رہا۔ اس وقت ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب کو، اور ہندوستان سے ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے شریک رہیں گے ظفر الاسلام خان صاحب۔ تو میں سب سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود جناب ڈاکٹر عباس علی سعیدی صاحب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔
میں خدمت شما و ہمیں بینندگان و شنوندگان سلام،
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت
میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب،
سلام عرض کرتا ہوں۔
سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ فلسطین میں قومی آشتی پر مبنی حکومت تشکیل پائی ہے اور حماس کی جو حکومت تھی اور اس کے موازی حکومت جو پی ایل او کی نگرانی میں چل رہی تھی یا خود مختار انتظامیہ، اب وہ دونوں ایک دوسرے میں مرچ ہو گئی ہیں، ایک ہو گئی ہیں، اس کی وجوہات پر آپ سے میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں کچھ۔
خوشحالی ہے کہ
بڑی خوشی کی بات ہے کہ فلسطینی گروہوں میں اتحاد ہوا، اور یہ ان کا یہ اتحاد اور ان کی جو ملی یکجہتی اور قومی یکجہتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس سے جو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مذاکرات میں اور دوسرے معاملات میں ان کی طاقت میں اس سے اضافہ ہوگا، اور اس کے باوجود کہ جو رکاوٹیں ڈالی جا گئی ہیں اور جو صہیونی حکومت کی طرف سے جو مشکلات کھڑی کی گئی ہیں، بہرحال یہ جو ان کے درمیان جو اتحاد قائم ہوا ہے، جو وحدت ہوئی ہے، یہ ایک بہت اہم اقدام ہے، اور کہ وہ مل کے ایک متفقہ فیصلہ کر سکیں گے، اور اس میں جو قیدیوں سے متعلق جو وزارت تھی اس نے اس سلسلے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور اس سے بہرحال یہ اس سے ایک فلسطین کے تعلق سے ایک بہت اچھے مستقبل کی نشاندہی ہوتی ہے، اور جو مجموعی امور جو در حقیقت جو فلسطینی قوم کے فائدے میں اگر سوچا جائے، اور اس حکومت نے اگر ان کی مصلحتوں کو، ملت فلسطین کی مصلحتوں کو مد نظر رکھا تو کامیاب رہے گی۔
جناب ڈاکٹر سعیدی صاحب، اس حوالے سے جو رد عمل سامنے آیا ہے امریکہ کا اور صہیونی حکومت کا، وہ خلاف توقع نہیں تھا، اور انہوں نے اس مسئلے پر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور تشویش کا بھی، بتائیں گے اس کی کیا وجوہات ہیں؟
یقیناً امریکہ کا جو موقف ہمیشہ دوغلا رہا ہے اور اب بھی ہے، آپ دیکھیں کہ مصر کے انتخابات کے سلسلے میں امریکیوں نے اس کی حمایت کی لیکن مصر کے الیکشن کی انہوں نے مخالفت کی، تو ان کا جو موقف ہے اور وہ جو جس طرح سے وہ شام میں جو تکفیری اور دہشت گرد گروہ داعش ہیں جو جنگ کر رہے ہیں، اور بشار اسد کے خلاف جو دیگر دہشت گرد تنظیمیں جنگ کر رہی ہیں، اس کو وہ دفاع کا نام دیتے ہیں، اور جو لیکن فلسطین میں اگر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے اتحاد قائم ہوتا ہے اس کی وہ مخالفت کرتے ہیں، جیسے حماس اور جو فتح کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے، جو وحدت ملی قائم ہوئی ہے، اس کو وہ اپنے منافع اور مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ خود اسرائیل کی حکومت اور امریکہ کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ در حقیقت انہوں نے دنیا سے یہ کہا ہے کہ یہ جو قومی آشتی اور کی حکومت ہے فلسطین کی، اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کھل کے اس سلسلے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اور ان کا یہ جو رد عمل ہے یہ خلاف توقع نہیں ہے، اس کی توقع تھی۔ بہرحال مختلف ملک کے مختلف ملکوں میں، مختلف دنیا کے مختلف معاملات میں ان کے جو موقف ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ اسلامی دنیا کو بہرحال اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، فلسطین کے سلسلے میں فلسطینی عوام کے فائدے میں سوچنا چاہیے۔
ڈاکٹر سیدی صاحب، جناب آقائی دکتور، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس قسم کے معاہدے جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بعض وجوہات کی بنا پر نتیجہ بخش واقع نہیں ہوتے، ان کا کوئی بعد میں جا کے بعض مسائل ایسے پیش آتے ہیں کہ وہ مطلوبہ نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو حماس اور پی ایل او کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اور قومی آشتی کی حکومت تشکیل پائی ہے، فریقین جو ہیں پرعزم بھی ہیں اور مصمم بھی ہیں، کیا آپ اس بات کی تائید کریں گے؟
جی ہاں، اگرچہ میں جو چیز میں اس سلسلے میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشکلات ہے مختلف فلسطینی گروہوں کے درمیان جو آشتی کے حصول میں کچھ مشکلات ہیں، کچھ ان کے اپنا کچھ جماعتی مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ بہرحال اس میں جو بیرونی طاقتوں کی مداخلت بھی ہے، وہ یہ چاہتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ یہ اتحاد قائم نہ ہو، اس لیے کہ اگر اتحاد قائم ہوتا ہے تو یہ ان کے نقصان میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اشتعال انگیزی پیدا کریں، ان میں اختلاف ڈالیں اور تفرقہ ڈالیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ 40 سال سے زیادہ عرصے سے مسئلہ فلسطین اب تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ 1948 سے جب برطانیہ کے اس وقت کے وزیر خارجہ کے سازش کے نتیجے میں یہاں پر اسرائیل کی غاصب حکومت وجود میں آئی، اور پھر انہوں نے شروع میں جو صہیونی بستیاں قائم کیں اور فلسطینیوں کو ان کے وطن سے نکالا، تو فلسطینی گروہوں کے درمیان اسرائیل کے مقابلے میں ان کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے تھا، لیکن بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی وجہ سے وہ ضروری جو اتحاد اور یکجہتی تھی وہ اس میں وجود میں نہیں آیا۔ اگر خود یہ اس علاقے کے لوگوں میں اگر اس بات کی اجازت دیتے کہ فلسطین کے عوام خود اپنے قسمت کے بارے میں فیصلہ کریں تو یہ تمام مشکلات اور مسائل وجود میں نہ آتے، لیکن بہرحال فطری طور پر جو فلسطین کے موجودہ جو لیڈران ہیں، رہنما ہیں، اور جو سیاسی تنظیمیں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنے گروہی اور جماعتی مفادات سے بالا تر ہو کر انہیں فلسطین کی قوم کے بارے میں، اس کے مفادات کے بارے میں، اس کے نجات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔
ڈاکٹر سعیدی، آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا یہودی آبادکاروں کی غیر قانونی بستیوں کی تعمیر کی طرف۔ غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، اور اس کو بعض لوگ نسلی تصفیے کی پالیسی سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے اور وہاں پہ کالونیاں بنائی جاتی ہیں، اور پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر وہاں آباد کیا جاتا ہے۔ اس چیز کو غیر قانونی بھی قرار دیا جا رہا ہے اور نسلی تصفیے کی پالیسی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس کی مخالفت کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ ان کالونیوں کی تعمیر کو جاری رکھے ہوئے ہیں؟
شہراکار ادامه داده است.
بله، خدمت من شود که الان هم که میبینید دولت وفاق ملی شکل گرفته، همچنان اسرائیلی ها در حال ساختن شهرک ها
هستند. ہے اس وقت بھی اسرائیلی جو ہیں وہ صہیونی کالونیوں کی تعمیر میں مصروف ہیں. دیکھیے آبادی کے لحاظ سے اور جغرافیائی لحاظ سے اسرائیلی خطرے کا احساس کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو جغرافیائی توازن اور آبادی کا تناسب وہ اپنے فائدے میں کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں کے بھر کے یہودیوں نے اس کا بہرحال استقبال کیا ہے، اور وہاں سے فلسطینیوں کو ان کے بے وطن کیا جا رہا ہے. اگرچہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، اگرچہ جو مختلف این جی اوز ہیں اور وہ ادارے جو صرف سیاسی نہیں ہیں اور غیر حکومتی ہیں اور جو عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمیشہ انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی ہے. حتیٰ اقوام متحدہ بھی جس جو کبھی اسرائیل کی مذمت کرتا ہے، وہ اس کے پاس جو ہے وہ اپنے فیصلوں کے نافذ کرنے کی کوئی قوت اجرائی، کوئی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے اس کے اندر. زبانی طور پر تو وہ مذمت کرتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے عملی طور پر، اس لیے کہ اقوام متحدہ بھی یہ ایک وسیلہ ہے بڑی بین الاقوامی طاقتوں کے ہاتھ کا ایک حربہ اور وسیلہ بن چکا ہے. اور افسوس کا مقام ہے کہ جو اس سلسلے میں کوئی نتیجہ حاصل نہ ہونے کی ایک وجہ یہی ہے، اور اس کے لیے اسلامی دنیا کا اتحاد ضروری ہے.
جناب، گفتگو ہماری چل رہی ہے فلسطین میں قومی آشتی کی حکومت کی تشکیل پر. امریکہ اور اسرائیل کا رد عمل ہماری مورد بحث رہا اور گفتگو ہوئی اس پر. عرب ممالک کا رد عمل جو ہے وہ کیا تھا؟
عرب ملکوں جو ممالک ہیں، چونکہ ان کی وابستگی ہے مغرب سے، وہ مزاحمتی کیمپ سے ان کی کوئی وابستگی نہیں ہے. جو مغربی کیمپ ہے، جیسے جو مغربی کیمپ سے وابستہ ممالک ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے قطر ہے، ظاہر ہے کہ فطری طور پر ان کے پیش نظر جو ہے وہ مغرب کے اور اسرائیل کے مفادات ہیں، یہ اس کی حمایت کریں گے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اس سے وہ خوش نہیں ہیں. لیکن جو ممالک کچھ ایسے بھی ہیں جو شام کے جو جیسے اسلامی جمہوریہ ایران ہے، جو شام جیسے شام ہے، جو اسلامی مزاحمت کی حمایت کرتے ہیں، یقیناً وہ اس اقدام کی حمایت کریں گے اور اس کا خیر مقدم کریں گے. جو دشمنی وہ مغرب کی جو دشمنی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی پوری طرح سے مغربی کیمپ جو مشرق وسطی اور اسلامی دنیا کا جو مخالف ہے، اس کے اگرچہ اس کی نگاہیں یہاں کی گیس اور تیل پر ہیں، ایک مسئلہ جو مخالفت کا ہے اس کی بنیادی وجہ آئیڈیالوجی ہے، عقیدہ ہے، جیسے ہینگٹنگٹن ہے اور جیسے اسی طرح کے دوسرے وہ اس بات یہ نظریہ پیش کرتے رہے ہیں کہ اسی طرح سے لبرلز جنہوں نے جیسے دنیا کے بہت سے نظریات کو انہوں نے ناکام بنا دی، جیسے فاشزم وغیرہ ہے. لیکن 21ویں صدی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیپٹلزم اور امریکہ کے جو اجارہ داری ہے اس کے خاتمے کی صدی ہے. آپ دیکھیں کہ تقریباً علاقے میں دنیا میں اسلام میں جو وہ لوگ ریڈیکل اسلام.
آغاز سیدی آپ سے اظہر آبدی صاحب سے ناظرین ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان میں. اظہر آبدی صاحب السلام علیکم. اظہر آبدی صاحب جی، اظہر آبدی صاحب ہماری گفتگو فلسطین میں قومی آشتی کی جو حکومت تشکیل پائی ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. وقت البتہ ہمارے پاس بہت کم ہے، کافی دیر سے ہمارے دوست آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جو وفاقی حکومت اب بنی ہے دونوں، حماس کی اور پی ایل او کی، یہ آپ کی نظر میں دوام لا پائے گی اور فلسطینی عوام کے دردوں کا کسی حد تک مداوع کر سکے گی؟
جی یقیناً ایسا ہی ہے جیسے آپ کا سوال ہے. دیکھیے چاہے حماس ہو اور چاہے پی ایل او ہو، یہ بہرحال فلسطین فلسطینی عوام کی ترجمانی کرتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایل او کا جو سافٹ موقف رہا ہے اور اس طرح سے اسرائیل ہر لحاظ سے, چاہے اخلاقی لحاظ سے دیکھیں, انسانی لحاظ سے دیکھیں اور مذہبی لحاظ سے دیکھیں, اسرائیل جس طرح ظلم کر رہے ہیں فلسطینی آبادی پر, تو اس کے خلاف نرم ہوتا وہ موقف تھا, تو حماس اس کا ایک رد عمل تھا. لیکن بہرحال دونوں آرگنائزیشن عوام کی جو ہے مندوں کی ترجمان ہے, اور حماس کا موقف حالات کے حساب سے زیادہ مناسب نظر آتا ہے, لیکن دونوں نے کنسنسس کر کے گورنمنٹ بنائی ہے, اور فلسطینین جو پیپل ہیں ان کے جذبات کی نہ صرف ترجمانی کرتی ہیں بلکہ ان کے حقوق کا یہ دفاع کریں گے. اور میرے خیال سے کہ یہ ایک جانب قدم سمجھتا ہوں, یہ کہ دونوں آرگنائزیشن جو ہیں وہ زمین سے پھوٹی ہیں, یعنی وہ فلسطینی عوام کے اندر سے جو ہے ان کا اوریجن ہے. تو میرے
ناظرین میرے خیال میں ہماری گفتگو جو ہے وہ بار بار منقطع ہو رہی ہے. اظہر آبدی صاحب کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کافی دیر سے بھی ہوا, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. تو بہرحال ہماری امید یہ ہے کہ فلسطینیوں میں جو اتحاد اور یکجہتی کی امید پیدا ہوئی ہے اور قومی حکومت تشکیل پائی ہے, یہ دوام لائے گی اور فلسطینیوں کے درد و مشکلات کا مداوع کرے گی کہ جنہیں وہ 60 برسوں سے برداشت کر رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیا, ملاحظہ کیا. ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکریہ.